الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد مهدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصقور ميادان عرضه. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد. الصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب مطلوب على كل طالب مولانا مولى الثقلين بالحسنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد. الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزل معهم الكتاب بالميزان ليقوم الناس بالقسط. صلوات الله شہادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ایام میں یہ جو مجالس کا انعقاد کیا گیا ہے، اس مجالس خمسہ کی آج پہلی تقریر ہے. عنوان عدل در نہج البلاغہ ہے کہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عدالت کے عنوان پر جو گفتگو کی ہے وہ ہماری گفتگو کا عنوان رہے گا. نہج البلاغہ میں جن موضوعات پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے ان موضوعات میں سب سے اہم ترین موضوع حکومت اور عدالت ہے. جن لوگوں نے نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا ہے اور جنہوں نے نہج البلاغہ کی تمام مباحث کا جائزہ لیا ہے، وہ لوگ اس بات کی تائید کریں گے کہ نہج البلاغہ میں سب سے زیادہ جس موضوع کو عنوان گفتگو قرار دیا گیا ہے اور جس موضوع کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے وہ موضوع عدالت ہے. امیر المومنین نے عدالت کے عنوان کو سب سے اہم ترین موضوع قرار دیا ہے نہج البلاغہ کے مباحث میں. تمام نہج البلاغہ میں زیادہ سے زیادہ گفتگو جس عنوان پر ہوئی ہے وہ یہی عنوان ہے. جو لوگ اسلامی مزاج سے آشنا نہیں ہیں اور جو لوگ اسلامی تعلیمات سے دور ہیں ان کے لیے یہ بہت تعجب انگیز بات ہے کہ وہ شخص جو دین سے تعلق رکھتا ہے، جس کا تعلق مذہب سے ہے، جو اسلامی دنیا کا رہنما مانا جاتا ہے اور مسلمانوں کا خلیفہ ہے، وہ دینی موضوعات کو چھوڑ کر اجتماعی موضوعات میں اور وہ بھی سیاست اور عدالت حکومت ان موضوعات کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے تو یہ بات ان کے لیے تعجب انگیز ہیں. لیکن جو لوگ اسلامی مزاج سے آشنا ہیں ان کے لیے یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ اسلام نے اجتماعی مسائل کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے اور وہ لوگ اس پر تعجب نہیں کریں گے کہ اسلام نے جس نقطے کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے وہ حکومت اور عدالت کا مسئلہ ہے. اسی حکومت کے مسئلے کے لیے جب بات خلافت ہی آئی اور جب بات نبی کریم کی جانشینی کا مسئلہ آیا تو اسلام کے تیور سب سے زیادہ تعجب انگیز رہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته. یہ پیغام جو حکومت سے متعلق ہے اور ولایت سے متعلق ہے اس پیغام کے لیے اسلام سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے. کوئی اور دینی امور کے لیے اس قدر اس کے لیے اتنا اہتمام نہیں کیا گیا ہے کوئی اسلامی موضوع کو کوئی اسلامی تعلیم کو پہنچانے کے لیے جتنا مسئلہ خلافت و حکومت اور ولایت کے اوپر زور دیا گیا ہے کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, کہ اگر آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو آپ نے کوئی پیغام ہی کو انجام نہیں دیا, کوئی کار رسالت ہی کو انجام نہیں دیا ہے. تو اسلام کی نظر میں اجتماعی مسائل ولایت اور حکومت کا مسئلہ نہایت ہی حساس ترین مسئلہ ہے. چنانچہ امیر المومنین نے عدالت اسلامیہ مساوات اسلامی پر بہت زیادہ گفتگو کی اور اس کو سب سے زیادہ اپنی گفتگو کا عنوان بنایا, اور کیوں نہ ہو کہ اسلام کی تعلیمات ہی یہی ہے. خود قرآن مجید کا یہ ارشاد کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ, تمام رسولوں کو مبعوث کرنے کا جو ہدف قرآن بیان کر رہا ہے, جو مقصد قرآن بیان کر رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا, لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ, کہ ہم نے رسولوں کو کھلی ہوئی نشانیاں معجزات دے کے بھیجے, کھلی ہوئی روشن دلائل دے کے بھیجے. کیوں ہم نے کتاب دی؟ کس لیے؟ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ, اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو بھیجا. کس لیے؟ تاکہ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, تاکہ لوگوں کے درمیان عدالت قائم کر سکے. یعنی رسولوں کے بھیجے جانے اور کتابوں کے نزول کی جو وجہ قرآن بیان کر رہا ہے وہ عدالت کا نفاذ ہے, کہ معاشرے میں عدالت کے نفاذ کے لیے اللہ نے مرسلین کو بھیجا, انبیاء کو بھیجا, کتابیں بھیجیں تاکہ عدالت کا قیام ہو سکے, تاکہ معاشرے میں عدالت نافذ ہو سکے. تو اس طرح عدالت کا مسئلہ نہایت ہی حساس ترین مسئلہ ہے کہ جس کے لیے انبیاء و مرسلین کو بھیجا گیا. تو جو ہدف انبیاء و مرسلین کو بھیجے جانے کا ہے اسی مقصد کو لے کر اولیاء اللہ آگے بڑھے, اور وہی مقصد امیر المومنین کا ہے کہ اجتماع میں عدالت اسلامی کا قیام ہو سکے. نہج البلاغہ میں جن خطبات کو اہمیت دی گئی وہ یہی عنوان ہے, اور نہج البلاغہ امیر المومنین کا وہ ابدی کلام ہے کہ جس پلے کا کلام امت مسلمہ میں بعد نبی کریم کسی بھی امتی نے کسی بھی صحابی نے اس درجے کا کلام پیش نہیں کیا ہے. یہ امیر المومنین کے معجزات میں سے ہے کہ امیر المومنین نے جو کلام اعجازانہ طور پر پیش کیا ہے, اور جو امیر المومنین کی عظمت کو بتانے کے لیے اور ان کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے, وہ یہی وہ کتاب ہے جسے سید رضی نے چوتھی صدی ہجری میں مرتب کیا ہے, جس میں 239 کے قریب خطبات ہیں. مسعودی کا بیان ہے کہ خود مسعودی نے خطبات امیر المومنین کی جو فہرست بیان کی ہے تو کہتا ہے کہ 480 سے زیادہ خطبات تو ہم نے دیکھے ہیں. یعنی امیر المومنین کے 480 سے زیادہ خطبات مسعودی کی روایت کے بموجب نقل ہوئے ہیں, جن میں سے 239 کے قریب سید رضی نے نقل کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین کے وہ کلام جو نہایت بلاغت اور فصاحت کا حامل تھا اور جو الفاظ بھی امیر المومنین کے تھے وہ خطبات کو سید رضی کی نظر ان خطبات پر پڑتی ہے اور وہ انہی خطبات کو نہج البلاغہ کی زینت بناتے ہیں، کیونکہ خود سید رضی کی نظر فصاحت و بلاغت کا وہ معیار ہے کہ سید رضی جیسا ادیب دنیائے قریش میں، دنیائے عرب میں بے نظیر ہے۔ خود سید رضی کے معاصر سالابی یہ لکھتا ہے کہ یوں تو قریش میں بہت ادیب پیدا ہوئے، بہت شاعر پیدا ہوئے، لیکن سید رضی کے جیسا شاعر خود قریش میں بہت کم ملتا ہے۔ تو اس طرح سے خود سید رضی کی ادبی شخصیت مسلم ہے۔ اب سید رضی نے جس نگاہ سے اس کلام کو دیکھا ہے یقیناً وہ ارزش کا حامل ہے کہ ان خطبات کو جو فصاحت و بلاغت عرب پر پوری طرح پورے اترتے تھے اور جو معیاری تھے، اور یقیناً وہ خطبات سید رضی کو متاثر کیے، کہ چنانچہ انہوں نے اس مجموعے کا نام ہی نہج البلاغہ رکھا، بلاغت کا راستہ۔ چنانچہ سید رضی نے اس کلام کو پیش کیا جس پر دنیا عرب گنگ ہے، دنیا عرب اپنے آپ کو اس کلام کے آگے اپنے آپ کو گنگا سمجھتی ہے کہ اس طرح کا کلام، اس طرح کا پیغام دنیا عرب میں کم نظیر ہے۔ امیر المومنین کی فصاحت و بلاغت اور امیر المومنین کی خطابت کی گواہی خود ان کے دشمنوں نے دی ہے۔ جب معاویہ کے دربار میں ایک شخص جو معاویہ کی چاپلوسی کرتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس شخص کے پاس سے آ رہا ہوں کہ جس کی خطابت کھوکھلی ہے نعوذ باللہ، اور جو گونگا ترین شخص ہے جس کو بولنا نہیں آتا ہے، میں اس کے پاس سے آیا ہوں، تو معاویہ کہتا ہے کہ تو اس شخص کو گونگا کہہ رہا ہے کہ جو عرب میں اس کے جیسا فصیح و بلیغ پیدا نہیں ہوا ہے۔ تو گویا امیر المومنین کی فصاحت اور ان کی بلاغت کی گواہی دشمنوں نے دی ہے، تو امیر المومنین کے کلام اعجاز تک عام انسان کی رسائی نہیں ہے۔ تبھی تو امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ میں علم کی ان بلندی پر ہوں کہ جس جہاں طائر فکر کی پرواز بھی نہیں پہنچتی ہے۔ صلوات و شاد ہوں۔ اس طرح نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے تشبیہات، تمثیلات، استعارات اور کنایات کے درخت اس پیوستگی کے ساتھ نصب فرما دیے ہیں کہ جس کی شاہراہ سے گزرنے والا کوئی مسافر مجادلے اور مغالطے کی شعلہ بار دھوپ سے جھلس نہیں سکتا۔ اس طرح کا کلام دنیا عرب میں بے نظیر ہے، اور امیر المومنین کی شخصیت مسلم ترین شخصیت ہے، کیونکہ خود امیر المومنین معجزہ ہے رسالت ماب کا، کہ جن کو نصب کرنے کے لیے خداوند عالم کے یہ تیور کہ وہ ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یعنی اجتماع کو علی کی اس قدر ضرورت ہے کہ امیر المومنین کے بغیر نظام خلافت نہیں چل سکتا، نظام حکومت آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، اور امیر المومنین سے بہتر کوئی عدالت کا نفاذ نہیں کر سکتا ہے، عدالت کو نافذ نہیں کر سکتا ہے۔ پیغمبروں کا ہدف اور مقصد پورا ہوتا ہے تو وہ امیر المومنین ہی کے ذریعے سے پورا ہوتا ہے، اور انبیاء کا مقصد اور ہدف عدالت اجتماعی کو برپا کرنا تھا۔ صلوات پڑھو محمد۔ یہاں تک کہ امیر المومنین کی عدالت اس قدر زبان زد عام و خاص تھی کہ امیر المومنین کی شہادت کا ہدف جو بیان کیا گیا ہے وہ یہی بیان کیا گیا ہے کہ امیر المومنین شہید ہوئے ہیں تو لشدت عدلی ہی، کہ امیر المومنین کی شہادت ان کی شدت عدل کی وجہ سے ہوئی ہے. کہ عیسائی مورخین بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور عیسائی مورخین یہ لکھتے ہیں کہ امیر المومنین کی شہادت ان کی شدت عدالت کی وجہ سے ہوئی ہے، کہ ان کی عدالت گستری اور ان کا عادلانہ نظام اور عادلانہ تقسیم اس قدر امیر المومنین کی عام ہے کہ جس کے بارے میں کسی کو حرف نہیں ہے. ایک سائل پوچھتا ہے امیر المومنین سے کہ ایہما الافضل الجود او الاحسان، جود اور احسان میں کون سی چیز افضل ہے؟ ایہما الافضل الجود والاحسان، جود افضل ہے یا احسان افضل ہے؟ یعنی سخاوت اہمیت رکھتی ہے یا عدالت اہمیت رکھتی ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عدالت کا بھی حکم دیا ہے، احسان کا بھی حکم دیا ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ اللہ حکم دیتا ہے عدالت اور احسان کا، کہ عدالت اور احسان کا حکم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عدالت برپا کرو اور احسان کرو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جود و بخشش سخاوت بہترین چیز ہے یا عدالت بہترین چیز ہے؟ بدیہی نظر سے دیکھنے والوں کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ عام نظر سے دیکھنے والے کیا کہیں گے کہ عدل وہ چیز کا نام ہے، عدالت وہ ہے جہاں دوسروں کے حق کی رعایت، دوسروں کی حقوق کو پر تجاوز نہ کرنا، اور اپنے حقوق کی رعایت اور دوسروں کی حقوق کا احترام، کہ کسی کا حق ضائع نہ کیا جائے، کسی کے حق پر کا تجاوز نہ کیا جائے، یہ عدالت ہے. کسی پر ظلم نہ کرنا، کسی کے مال پر قبضہ نہ کرنا، یہ عدل ہے. لیکن احسان کیا ہے، جود کیا ہے، بخشش کیا ہے، احسان کیا ہے؟ احسان تو یہ ہے کہ اپنے مال کا ایثار کرنا اور دوسروں کے حق میں اپنے مال سے دستبردار ہو جانا. بخشش کرنا یعنی اپنے ایثار سے کام لینا، خود اپنے حق ملکیت کو جو خود مسلم حق ہے آپ کا، اس سے دستبردار ہو جانا دوسرے کے حق میں، کہ اپنے جائز مال کو دوسرے کے حوالے کر دینا، یہ بخشش ہے، یہ احسان ہے. تو احسان اچھی چیز ہے یا عدل اچھی چیز ہے؟ تو ہر کوئی یہی کہے گا کہ احسان اچھی چیز ہے، جود اچھی چیز ہے، بخشش کرنا اچھا ہے، سخاوت اچھی چیز ہے. سخاوت یقیناً ایک ایسا انسانی فعل ہے کہ جس کو رد نہیں کیا جا سکتا ہے. سخاوت کا کون انکار کر سکتا ہے؟ جود و بخشش کی اہمیت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ کہ اپنے مال سے ایثار کرنا، اپنا مال دوسرے کے حوالے کر دینا، دوسرے کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے اپنی مشکلات کو نظر انداز کر کے سامنے والے کی مشکل کو حل کرنا، یہ زیادہ بہتر ہے، یا دوسرے کے حق پر تجاوز نہ کرنا، یہ اچھی چیز ہے؟ عدالت اچھی چیز ہے یا جود و بخشش اچھی چیز ہے؟ تو ہر کوئی یہی کہے گا کہ یقیناً احسان بہتر چیز ہے، یقیناً بخشش کرنا اچھی چیز ہے، یقیناً سخاوت سے کام لینا اچھی چیز ہے. لیکن امیر المومنین کا جواب اس سے بالکل برعکس ہے. گویا امیر المومنین نے انسانی ذہن کو ایک نئی جہت دی ہے اور یہ بتایا ہے کہ عدالت کس قدر اہمیت کی حامل ہے، کہ جب پوچھا گیا ایہما الاشرف، دونوں میں سے بہتر کون ہے، ایہما الافضل، دونوں میں افضل کیا ہے، الجود والعدل، کون سی چیز بہتر ہے، العدل والجود، عدل بہتر ہے یا جود و احسان بخشش بہتر چیز ہے؟ تو ارشاد فرمایا العدل افضلهما، کہ عدل ان دونوں سے بہتر ہے، عدل احسان سے بہتر ہے، عدل بخشش سے بہتر ہے. یہ امیر المومنین کا استدلال ہے. امیر المومنین عدالت کو ہر چیز پر مقدم رکھتے ہیں، امیر المومنین عدالت کو ہر چیز سے افضل سمجھتے ہیں. اور اس کی دلیل رکھتے ہیں. اس کی دلیل یہ ہے, فرماتے ہیں کہ جود وہ ہے جو اپنی جہت سے, اپنے مرکز سے کسی چیز کو ہٹا دینا, اور عدل یضع الامور مواضعها, عدل وہ ہے کہ اب جس چیز کو جہاں پر رکھنی ہے وہیں پر اس چیز کا رکھنا یہ عدل ہے, جس چیز کا جہاں پر جہاں ہونا چاہیے اسے اسی جگہ پر رکھنا یہ عدل ہے, اور جود اپنی جگہ سے اسے ہٹا دینا ہے, اپنی جہت سے اسے اس کا رخ موڑ دینا, یہ جود ہے, یہ بخشش ہے. یقیناً انفرادی طور پہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی فضیلت, اور یقیناً یہ غیر فضیلت کی چیز نہیں ہے بلکہ یہ انسانی اخلاق اور انسانی فضائل کی سب سے بڑی معراج ہے, سخاوت اور جود و احسان. لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جود و احسان اور بخشش اس وقت ہوتی ہے جب انسان عدالت پر عمل نہیں کرتا ہے. جب عدالت پر عمل نہیں ہوتا ہے تب معاشرے میں اچار چڑھاؤ پیدا ہوتا ہے, جب معاشرے میں کمزوری اس وقت پیدا ہوتی ہے جب معاشرہ عدالت سے کام نہیں لیتا ہے. اگر سارا معاشرہ عدالت سے کام لینے لگے تو کوئی بھوکا ہی نہ رہ جائے جس پر احسان کرنے کی ضرورت پڑے. اگر اجتماع عدالت سے کام لے تو کوئی کسی کے اندر کوئی کمزوری ضعف باقی نہیں رہے گی کہ جس کے لیے آپ کو احسان کرنے کی ضرورت پڑے, جس کو آپ کو بخشش کرنے کی ضرورت پڑے. یقیناً بخشش و احسان ایک بہت اچھا فعل ہے کہ انسانی جسم میں یہی نظام برپا ہے کہ اگر کوئی عضو آپ کا بیمار ہو جاتا ہے تو آپ کے بدن کے سارے اعضاء متوجہ ہو جاتے ہیں اور اس کمزوری کو دور کرنا چاہتے ہیں, اس بیماری کو دور کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے ایک بدن کے ایک حصے پر نمودار ہوئی ہے. تو بدن کا ایک حصہ جب مفلوج ہو جاتا ہے تو دیگر تمام اعضاء اس کی خدمت میں لگ جاتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حصے کو جو بیمار ہوا ہے اس کی مدد کرنا یقیناً ضروری ہے. جو حصہ بیمار پڑ گیا ہے اس کی مدد کرنا سارے اعضاء کا فریضہ بنتا ہے, لیکن یہ اس وقت ضرورت پڑتی ہے جب جسم کا ایک اعضاء مریض ہو جاتا ہے. اگر وہ مریض ہی نہ ہو تو جود اور احسان کی ضرورت ہی کیوں پڑے. اگر جب ہر چیز اپنے اعتدال میں ہو, اس لیے کہ عدالت ہر شے کو اپنے اعتدال میں رکھنے کا نام ہے, جب ہر شے اپنے اعتدال میں رہے تو پھر کسی چیز کی کمزوری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کسی کمبودی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, کہیں پر کوئی ضعف پیدا ہو جائے اس کا سوال نہیں. اگر سارے کا سارا معاشرہ عدالت اور اعتدال سے کام لے تو کبھی بھی مشکل پیش نہیں آتی ہے. یہاں تک کہ خود امیر المومنین انسانی زندگی میں یہ بتاتے ہیں کہ اگر تم لوگ اعتدال سے کام لو اور اعتدالانہ زندگی برپا کرو تو تم خود کبھی فقیر نہ ہوں گے, تم کبھی فقیر نہ ہوگے, کبھی تمہیں مالی مشکل نہ پڑے گی اگر تم اپنی زندگی میں اعتدال سے کام لوگے. زندگی کو جب اعتدال سے کام نہیں لیتا ہے کوئی شخص تب وہ غربت کا شکار ہوتا ہے, جب وہ مصیبت کا شکار ہوتا ہے. العدل یضع الامور مواضع, عدل اپنی جگہ پر کسی جس چیز کو جہاں ہونا چاہیے اسی کو وہی رکھنے کا نام عدالت ہے. اپنی میرا پیسہ میرے جیب میں رہے, آپ کا پیسہ آپ کے جیب میں رہے, نہ آپ ہمارے جیب پر تجاوز کریں نہ ہم آپ کے جیب پر تجاوز کریں, تو یہ ہے عدل, یہ ہے عدل. لیکن احسان یہ ہے کہ ہمارے جیب سے پیسہ آپ کے جیب میں جائے, ہونا تو یہ چاہیے کہ جس کا پیسہ اسی کی جیب میں رہے, یہ ہے عدل. لیکن اگر آپ کا پیسہ آپ کی جیب سے نکل کر میری جیب میں آ رہا ہے تو یہ اپنی جگہ سے ہٹ رہا ہے. جو چیز اپنی جگہ سے ہٹ رہی ہے وہ ٹھیک ہے کہ آپ کی مرضی سے یہ چیز ہو رہی ہے, ایک مشکل کو آپ حل کر رہے ہیں وہ چیز الگ ہے, لیکن ایک چیز اپنے رخ سے تو ہٹ رہی ہے نا, جس کو جہاں ہونا چاہیے وہ تو وہاں نہیں ہے, جس پیسے کو جس جیب میں ہونا چاہیے اسی جیب میں رہے, یہ عدل ہے. اگر اس کا اپنی جگہ سے وہ اپنی جگہ سے ہٹ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی جہت سے ہٹ رہی ہے, اپنا رخ بدل رہی ہے. یہ بھی بہت اچھی چیز ہے, لیکن اگر وہ اپنی جگہ پہ رہے تو پھر یہ چیز پیش نہ آئے. مسائل کب پیدا ہوتے ہیں؟ جب معاشرے میں عدالت کا نفاذ صحیح نہیں ہوتا ہے, جب کہیں پر کہیں ظلم ہوتا ہے, جب کسی کا حق مارا جاتا ہے تو وہاں گڑھا پڑتا ہے, جب کہیں پر گڑھا پڑتا ہے تو پھر آپ کو اسے پر کرنا پڑتا ہے. تو کیوں گڑھا پڑے کہ پر کرنے کی ضرورت پڑے, کیوں کمی آئے کہ اس کمی کو دور کرنا پڑے. یقیناً کمی کو دور کرنا اچھی چیز ہے, لیکن کمی کیوں آ رہی ہے؟ عدالت کے نفاذ کے نہ ہونے کی وجہ سے. عدالت اصل شے ہے, یعنی اصل شے عدالت ہے. اگر سارے کے سارے لوگ عدالت پر قائم ہو جائیں تو کہیں پر کوئی کمزوری ہی نہ دیکھنے کو ملے. اگر سارے کے سارے اعضاء سالم رہے تو کسی اعضاء کی بیماری کا سوال نہیں پیدا ہوگا. جب کوئی اعضاء بیمار نہیں ہوگا تو سارے اعضاء کو مدد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کسی کو بخشش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ بخشش اس وقت ضروری ہوئی جب کوئی اعضاء بیمار پڑا, تو بیمار ہی کیوں پڑے اگر سارے اعضاء اپنی جگہ پر کام کرنے لگے. جب کوئی کسی کا حق سلب کرتا ہے تب وہاں مشکل پیدا ہوتی ہے, اور جو مشکلات معاشرے میں پیدا ہوتی ہیں تو سخاوت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو سخاوت دوسرا مرحلہ ہے, پہلا مرحلہ نہیں ہے. اصل چیز عدالت ہے, اصل چیز احسان نہیں ہے. یہ ہے امیر المومنین کا بیان. یعنی وہ فکر امیر المومنین دے رہے ہیں, وہ نظریہ امیر المومنین دے رہے ہیں کہ یہ عدالت اسلامی کا نظریہ, اسلام کے وہ نظریات ہیں عزیزان گرامی, کہ اسلام نے تمام دور جاہلیت کے نظریات کو بدل دیا. دور جاہلیت نسلی برتری کے قائل تھی, خون کی برتری کے قائل تھی. تو جس چیز کو زمانے جاہلیت برتری دیتا تھا, اہمیت کا حامل تھا, اسلام نے اس نظریے کو تبدیل کر دیا اور ان اہمیت کو گھٹا دیا, اور جو چیز اہمیت کی حامل تھی اور دور جاہلیت جس کو اہمیت نہیں دیا کرتا تھا, وہ کیا مسائل تھے؟ وہ عفت کا مسئلہ تھا, وہ حجاب کا مسئلہ تھا, اور وہ عصمت کا مسئلہ تھا, جس کو حیا کا مسئلہ تھا کہ جسے جاہلیت کا دور اہمیت نہیں دیتا تھا, اسلام نے آ کے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا. دور جاہلیت میں عدالت کا مسئلہ اہمیت کا حامل نہیں تھا, عدالت اجتماعی برپا نہیں ہوتی تھی, اور عدالت ایک غیر ضروری شے سمجھا جاتا تھا. تو جو چیز کو اہمیت نہیں تھی دور جاہلیت میں, اسلام نے آ کر ان نظریات کو تبدیل کر دیا اور عدالت کی اہمیت کو ایسے اجاگر کیا کہ عدالت اسلام کا ایک اہم ترین موضوع قرار پایا, اور اسلامی اجتماع میں عدالت کو بے انتہا اہمیت دے کر بتایا گیا. اس قدر اہمیت دی کہ عدالت کے نفاذ کو سب سے ضروری چیز بتایا, انبیاء کا ہدف بتایا, رسولوں کا مقصد بتایا. امیر المومنین اسی نظریے پر قائم رہے, اور اسی نظریے کی بنیاد پر انہوں نے حکومت اسلامیہ قائم کیا, اور حکومت اسلامیہ کے بعد جو ان کے سابق والی امتوں نے, ان کے سابق والے حکمرانوں نے جو روش اختیار کی تھی, اس روش کے خلاف امیر المومنین نے عمل کیا. امیر المومنین سے پہلے جو حکمران تھے انہوں نے اب تمام بیت المال کو اپنے موالیوں میں تقسیم کر دیا تھا, اور اس کے بعد کتنے عرب میں ایسے لوگ تھے کہ جو بھوکے رہ گئے, کتنے ایسے لوگ تھے کہ جن کے حقوق غصب کیے گئے تھے. امیر المومنین کا جب دور حکومت آیا, امیر المومنین نے ان تمام کمیوں کو پورا کیا, اور فرمایا کہ اگر حق قدیم ہونے سے باطل نہیں ہو جاتا کہ اگر کبھی حق غصب کیا گیا تھا تو میں اس حق کو واپس لوٹاؤں گا، جو کنیزیں خریدی گئی ہیں ان کنیزوں کو واپس لوٹا دوں گا۔ اس طرح سے امیر المومنین نے عدالت اسلامیہ کا نفاذ کیا، اور عدالت اور حکومت کا نفاذ اس قدر امیر المومنین کے نزدیک اہمیت رکھتا تھا کہ حکومت کو علی نہیں چاہتے تھے مگر نفاذ عدالت کے لیے، ورنہ امیر المومنین نے کہا تھا کہ تمہاری حکومت، تمہارا اقتدار، تمہارا تخت و تاج علی کی نگاہوں میں ایک بیمار بکری کے ناک سے بہتے ہوئے نزلے کے گندے پانی سے زیادہ حقیر ہے۔ اور مقام ذیقار میں امیر المومنین نے اپنے جوتے کو ٹانگتے ہوئے ابن عباس سے پوچھا تھا کہ ابن عباس اس جوتی کی قیمت کیا ہے، تو ابن عباس نے کہا تھا لا قیمت لہا سیدی، اس جوتی کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تب امیر المومنین نے ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو ابن عباس، تمہاری حکومت، تمہارا اقتدار، تمہارا جاہ و بوشن علی کی نگاہوں میں اس جوتی سے بھی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی، مگر یہ کہ اس حکومت کے ذریعے سے عدالت کا نفاذ ہو سکے اور اس کے ذریعے سے حق نافذ ہو سکے۔ صلوات پڑھے محمد۔ امیر المومنین نے اگر حکومت کو تسلیم کیا تھا اور حکومت کو لیا تھا تو عدالت کے نفاذ کی خاطر، حکومت اسلامی کو ضروری بتایا تو نفاذ عدالت کے لیے، کہ حکومت ضروری ہے تو عدالت کے لیے۔ اگر عدالت کا نفاذ ضروری نہ ہو سکے، سنت نبوی کا اگر اجرا نہ ہو سکے، تو مجھے ایسی حکومت نہیں چاہیے، مجھے ایسا اقتدار نہیں چاہیے، مجھے وہ دور حکومت نہیں چاہیے جہاں عدالت کا نفاذ نہ ہو سکے۔ چنانچہ جب تیسرے دور حکومت میں عبد الرحمن ابن عوف نے آ کر جب یہ شرط رکھی کہ یا علی، ہم آپ کو حکومت دینے کے لیے تیار ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ آپ کو نبی کی سنت اور نبی کی سیرت کے علاوہ، قرآن اور نبی کی سنت کے علاوہ، شیخین کی سیرت پہ بھی عمل کرنا ہوگا، تب امیر المومنین نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں اس شرط کو قبول کر کے جھوٹ کی بنیاد پر حکومت حاصل نہیں کرتا۔ جبکہ تیسرے خلیفہ نے جو حکومت کو قبول کیا تھا، انہی شرائط کے ساتھ قبول کیا تھا، لیکن کسی بھی شرط پر عمل نہیں کیا۔ کسی بھی شرط پر عمل کرنا یا نہ کرنا خود حاکم کا کام ہے، لیکن پہلے سے اپنے نظریے کو بتا دیا کہ ہم اسے قبول کرتے ہیں، بعد میں آ کے انکار کیا۔ تو ایسی حکومت علی نہیں چاہتے کہ جو جھوٹ کی بنیاد پر قائم ہو۔ امیر المومنین بھی چاہتے تو تمام شرائط کو قبول کر لیتے، بعد میں عمل نہ کرتے، لیکن امیر المومنین نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اسی وقت یہ کہا تھا کہ اگر سیرت شیخین سیرت نبی کا حصہ ہے تو پھر یہ الگ سے شرط لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ الگ سے شرط لگانا اس بات کی دلیل ہے کہ سیرت شیخین سیرت نبی کا حصہ نہیں ہے، اور جو چیز سیرت نبی میں نہ ملے میں اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ کہہ کے علی ابن ابی طالب نے تیسرے دور خلافت کو صرف انہی شرائط کی بنیاد پر ٹھکرا دیا کہ اگر سیرت نبی پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ملے گی، اور اس پہ حلال میں اگر حرام کو شریک کر دیا جائے اور سیرت نبی کے ساتھ سیرت شیخین کو مخلوط کر کے حکومت چلانے کے لیے مجھ سے کہا جائے، تو میں ہرگز ایسی حکومت کو تسلیم نہیں کروں گا کہ جہاں پر مجھے خالص سنت نبوی کا اجرا میرے لیے ممکن نہ ہو۔ تو اس کے لیے امیر المومنین کا کہنا تھا کہ اگر عدالت اور مساوات کا قیام ممکن نہ ہو سکے تو پھر مجھے حکومت کی ضرورت نہیں ہے، پھر مجھے اقتدار کی ضرورت نہیں ہے۔ جس دور میں امیر المومنین نے حکومت تو قبول کیا تو اسی شرط پر قبول کیا کہ میں عدالت کو نافذ کروں گا اور نبی کی سنت کا اجرا کروں گا۔ تو جب امیر المومنین نے سنت نبی کا بیڑا اٹھایا تو سب لوگوں نے یہ دیکھا کہ امیر المومنین کا دور حکومت میں نبی کا دور اور حکومت یاد آیا، نبی کے طرز زندگی یاد آیا، نبی کی روش یاد آئی، نبی کی سنت یاد آئی، نبی کی سیرت یاد آئی کہ نبی کیسے رہا کرتے تھے۔ ایک مسیحی مورخ کہتا ہے کہ امیر المومنین ایک ایسے حاکم تھے کہ جو یہ کہا کرتے تھے کہ میں کیسے کھانا کھاؤں گا جبکہ میرے دور حکومت میں کوئی انسان بھوکا رہ جائے اور میں کھانا کھاؤں، کہ کوئی برہنہ رہ جائے میں لباس پہن لو, تو پورے دور ترین نقاط عالم تک جہاں جہاں پر علی ابن ابی طالب کی حکومت تھی ان سب رعایا پر علی ابن ابی طالب کی نظر تھی, اور امیر المومنین ایک ایسے حاکم تھے. چنانچہ جب امیر المومنین کی شہادت واقع ہوئی ہے اور جس قاتل کو پکڑ کے لایا گیا تھا تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جب علی کی آنکھیں کھلیں گی تو امیر المومنین بدلہ لینے کا حکم دیں گے اور قاتل کے ساتھ بے رحمی سے پیش آئیں گے. لیکن لوگوں نے دیکھا کہ جب امیر المومنین کی آنکھیں کھلتی ہیں اور تو ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تم نے میرے قاتل کو کھانا دیا یا نہیں دیا, جب کاسے شیر تم نے میرے سامنے پیش کیا ہے وہی کاسے شیر میرے قاتل کو دیا یا نہیں دیا. امیر المومنین کہتے ہیں میں اس وقت تک کاسے شیر کو منہ نہ لگاؤں گا جب تک کہ اس قیدی کو تم نہ دو جسے تم قیدی بنا کر لائے ہو. امیر المومنین نے پہلے اپنے قاتل کو دودھ پلایا ہے, اس کے بعد خود دودھ پیا ہے. امیر المومنین نے یہ بتایا ہے کہ جو سرکار کا قیدی اور اس کا مہمان ہوتا ہے اس کو وہی غذا دی جانی چاہیے جو خود سرکار کی غذا ہوتی ہے. تو حکومت جس غذا کو استعمال کرتی ہے وہی غذا اس حکومت کے مہمان کو اور اس حکومت کے قیدی کو دی جانی چاہیے, اس لیے کہ وہ حکومت کا قیدی ہے, حکومت کا مہمان ہے. امیر المومنین نے پھر آنکھ کھولی اور ارشاد فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری شہادت کے بعد تم لوگ میرے خون سے ہولی کھیلنے لگو اور میرا نام لے کر گلی گلی قتل کرتے پھرو اور ناحق مسلمانوں کا خون بہا دو. امیر المومنین کی آخری وصیتوں میں یہ وصیت بھی ملتی ہے کہ آپ نے بنی عبد المطلب کو متوجہ کر کے کہا یا بنی عبد المطلب, اے عبد المطلب کی اولادو یہ یاد رکھو کہ اگر میں اسی ضربت سے شہید ہو جاؤں تو میرے قاتل پر بھی ایک ہی ضربت لگانا اور دوسرا وار نہ کرنا. اس کے بعد یہ بھی کہا ہے کہ دیکھو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ کسی کے ہاتھ پیر کو نہ کاٹو, تو دیکھو میرے قاتل کے ساتھ بھی ایسا کوئی معاملہ نہ کرنا کہ نبی کریم نے کسی نجس جانور کے لیے بھی ایسا حکم نہیں دیا ہے کہ اسے ہاتھ پیر کاٹ دو, دیکھو میرے قاتل کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرنا. جس نے ایسا کوئی حاکم دنیا کہاں پیش کرے گی کہ جو اپنے قاتل کے ساتھ ہی یہ وصیت فرمائے کہ اس کا خیال بھی امیر المومنین کو تھا کہ میرے مرنے کے بعد کہیں کسی کا ناحق خون نہ بہایا جائے, کسی سے ایسا قصاص نہ لیا جائے کہ جس کی وجہ سے حق کی پامالی ہو اور عدالت کا نفاذ نہ ہو سکے. امیر المومنین نفاذ عدالت کے لیے اپنی جان قربان کر دی کہ عدالت کا نفاذ ہو سکے. تبھی تو دشمن نے بھی یہی کہا کہ علی ابن ابی طالب کی شہادت ان کی شدت عدالت کی وجہ سے ہوئی ہے. عدالت پر اتنے گامزن رہے, عدالت اتنی پسند رہی اور عدالت کا نفاذ امیر المومنین کے لیے اتنا اہمیت رکھتا ہے, دنیا علی کو پہچانتی نہیں ہے اور جس علی کو مانتے ہیں اس علی کو نہیں مانتے کہ جس علی کو خود امیر المومنین نے اپنا تعارف کروایا ہے, جس علی کا تعارف نبی کریم نے کرایا ہے. جب نبی کی خدمت میں کچھ لوگ آ کر امیر المومنین کی شکایت کرنے لگے تو کہا نبی کریم نے کہا دیکھو میں علی کی شکایت نہیں سننا چاہتا, میرے سامنے علی کی شکایت نہ کرو اس لیے کہ انہ لخشن فی ذات اللہ, علی وہ ذات کا نام ہے جو اللہ کے معاملے میں بہت سخت ہے. کہ امیر المومنین اپنے قاتل کو تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن اللہ کے دشمن کو برداشت نہیں کر سکتے. مزاج
علی یہ ہے کہ وہ اپنے قاتل پہ تو رحم کر سکتے ہیں لیکن اللہ کے دشمن پہ رحم نہیں کرتے. یہی رسول کے ساتھیوں کی صفت اللہ نے بیان کی کہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار ورحماء بینہم. اے نبی اے لوگوں دیکھو اب اللہ کا رسول وہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ رہنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کافروں پر رحم نہیں بلکہ اپنے دوستوں پر رحم کھاتے ہیں اور اللہ کے دشمنوں پر شدت کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں. بدر و حنین کے معرکوں میں دیکھا کہ علی کی ذوالفقار چلتی رہی لیکن وہی ذوالفقار اپنے قاتل کے جواب میں نہیں اٹھتی بلکہ وارث خیبر و خندق یہ کہتا ہے کہ میں اس وقت تک کاس شیر کو منہ نہ لگاؤں گا جب تک میرا قاتل نہ پی لے. لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحيم. پروردگار ذکر قلیل کو قبول فرما, مریضوں کو شفایاب فرما. پروردگار ہماری نمازوں روزوں کو قبول فرما. پروردگار تلاوت قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت کا شرف عطا فرما. پروردگار ذکر الہی کی توفیق عطا فرما. پروردگار قرآن مجید کی آیتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار فہم قرآن اور الفاظ قرآن کے سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے قلوب کو نور وحی نور ایمان سے مزین فرما. امام اثر جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے احوال و انصار شمار فرما. مرتبہ سورہ حمد سورہ اخلاص کے تلاوت فرما. بسم اللہ.